والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج اکیس شوال المکرم 1431 سنہ ہجری شب جمعہ ہے. تخصص الفقہ کے طلبہ، دور حدیث اور صابیہ کے طلبہ، نیز دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بھول کرتا پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، بے سبب اپنے موقع پر اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
یا مرشدی، میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف عقل چاہیے، اور جو دیگر علوم کی قید لگائی گئی ہے وہ مولویوں کی خود ساختہ قید ہے. جواب ارشاد فرما کے ڈھیروں اجر کمائیے.
قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف عقل کافی ہے، تو سب سے زیادہ عقل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تھی، ہے اور رہے گی، یہ تو ہے نا فائنل ہے. تو اب صحابہ کرام علیہ مردوان میں نعوذ باللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ عقل تھی. تو یہ بتائیے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے کسی کو پتا کہ صحابہ کرام سرکار سے سوالات کرتے تھے؟ کس کو پتا ہے؟ تھوڑا ہی کو پتا ہے. ایک سے ایک سوالات کرتے تھے، ہر آیت کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے کہ سرکار اس کے معنی کیا ہے، تو یہ کیوں ہے، تو ہم نے یہ کر لیا تو یوں کیوں ہے. تو اب یہ صحابہ کرام سے ہم کو ورثے میں ملا ہے، اور ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہماری عقل ناقص ہے، کہ صحابہ کرام کو جو عالم دین میسر تھے، ساری کائنات کے معلم کائنات، یہ ان سے سمجھتے تھے، اور ہم کو یہ درس ملا کہ اب تمہارے پاس جو علماء قیامت تک ہوں گے نا، تم ان سے سمجھتے رہنا قرآن پاک، ورنہ عقل ان کے پاس بھی تھی، صحابہ کرام کے پاس بھی، لیکن وہ اپنی عقل کو دخل دینے کے بجائے ہر بات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا کرتے تھے. نیز ہر صحابی اعلم سے رجوع کرتا تھا، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا نا، تو اپنی عقل سے اس کو حل کرنے کے بجائے بدری صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور ان کے ذریعے مسائل حل کرتے. کئی صحابہ کرام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ تھیں اور بہت بڑی، یعنی کہ عالمہ، عابدہ، زاہدہ، جو کہو وہ کم، بہت بڑی ذہینہ، اتنا ماشاءاللہ عقل مند تھی. تو ان سے صحابہ کرام پوچھتے تھے. تو ورنہ تو ہر ایک اپنے اپنے انداز پر عقل سے قرآن سمجھ لے گا نا، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے پاس ایک عقل مند آ گیا تھا ایک بار، وہ ایسی ترکیب بن گئی، میں جن دنوں نور مسجد میں امامت کیا کرتا تھا، تو اس عقل مند شبیر میں بیٹھا بات چیت کرنے کے لیے، تو میں نے اس سیڑھی چڑھتے چڑھتے میرا جو حجرہ تھا نور مسجد کا وہ اوپر کی منزل پر تھا، دوسری تیسری منزل پر چڑھتے چڑھتے میرے دل میں یوں میں نے سرکار کی طرف توجہ کی، میں نے سرکار یہ جو آیا ہے نا یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور میرے کو مطلب کچھ آتا جاتا ہے نہیں، آپ میری امداد فرما دینا کہ میں اس سے مطلب یعنی کہ مجھے بات کرنی ہے، مجھے سجھا دینا کچھ۔ تو جس طرح ابھی سرکار نے سجھا دیا نا، یہ واقعی ایمانداری کی بات ہے، یہ سوال کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ نے مجھے جواب سجھا دیا، سرکار کا کرم ہے۔ میں نے وہ سرکار سے استغاثہ کیا کہ آپ مجھے سجھا دینا کچھ، کرم کر دینا۔ خیر ہم بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو وہ ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس طرح کہتا تھا۔ تو اب قرآن میں نماز کا ذکر ہے، اب جو جو عقل مند ہے میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ قرآن جو ہے وہ قرآن میں ذکر نماز کا ضرور ہے، اقیم الصلاۃ، لیکن کوئی ڈھونڈ کر قرآن میں سے مجھے بتا دے نماز کا طریقہ قرآن میں، بس ظاہر تو نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ حدیثوں سے ہم کو ملا، حدیثیں بھی سمجھ نہیں آئی تو ائمہ مجتہدین ہم کو سمجھایا۔ اب اگر اپنی عقل سے سوچے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ ائمہ کرام ہمارے جو چار مشہور مجتہدین ہیں، ویسے تو مجتہدین کافی ہوئے لیکن چاروں کے مقلد جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں اس وقت، ائمہ مشہور ہیں، ہم حنفی ہیں۔ تو یہ عقل سے سوچے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مطلب تقلید کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک عقل مند ہے۔ خیر تو وہ عقل مند جو تھا اس نے وہ نماز کا، میں نے بولا کہ نماز کا جو، تو بولا ہاں ہمارے ہی جو بڑے ہیں وہ نماز کا معنی تو یوں لیتے ہیں، صلاح کا معنی یوں لیتے ہیں، یوں لیتے ہیں، نماز کے قائل نہیں ہم لوگ، اس نے تسلیم کیا۔ اچھا، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، تو حدیث تو ایک دوسرے سے ہو کر آئی ہے، اس لیے اس میں ساری مطلب اس کا اعتماد نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا قرآن کے اعتماد کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے وہ چاہا کہ وہ آیت پڑھے، تو وہ آیت بیچارہ پڑھ نہیں سکا، وہ گھبرا گیا تھا، میں نے تو بارگاہ رسالت میں استغاثہ کر کے بیٹھا تھا، میں وہ اس کا قائل نہیں تھا، تو وہ گھبرا گیا، اس کو آیت یاد نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا وہی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ یہ آیت ہے؟ بولا ہاں یہی آیت ہے۔ تو اس لیے وہ قرآن میں کو کچھ کر نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا یہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آیت قرآن ہی کی ہے، جب حدیثوں میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک پہنچی ہے، ایک ایک تک پہنچی ہے، تو یہ آیتیں بھی تو ہمیں تو لوگوں سے ہی ملی ہیں نا، وہ اب تو پریس میں چھپتا ہے قرآن پاک، تو اس کی کیا گارنٹی تمہارے فلسفے کے تحت کہ یہ بھی بازار میں ملتا ہے، دکانوں پہ بکتا ہے، تو اس قرآن کی کیا مطلب ہے کہ گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ یہ وہی قرآن ہے، کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ آیت اللہ ہی نے اتاری ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے تمہارے پاس؟ پھر یہ کہ تم سب مل کر ایک قرآن کو جو مانتے ہو، یہ بھی تم کو نہیں کرنا چاہیے، یہ 1400 سال پہلے اترا تھا، ہر ایک پر الگ الگ قرآن نازل ہونا چاہیے۔ میں تم کو اور کوئی بتائے کہ یہ قرآن درست ہے، تمہارا لیڈر بتائے کہ یہی قرآن درست ہے، تو اس کی کاہے کو مانتے ہو؟ تم تو عقل پرست ہو نا، عقل مند ہو نا، ہر ایک پر الگ الگ اترے۔ تو بہرحال الحمدللہ غلام مصطفیٰ کی جیت ہو گئی، تو اس کے بعد بیچارے کا جواب تھا نہیں، بدبخت توبہ پر بھی آمادہ نہیں ہوا، دفاع ہو گیا۔ تو اس لیے وہ عقل جو ہے نا، اگر ہر ایک عقل سے سوچے گا نا قرآن حدیث سمجھنے کے لیے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے ساتھ انہیں کتا باندھ رکھا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، تو کسی نے بولا بھائی کیا ہو گیا، کتا کیوں باندھ رکھا ہے؟ بولا اگر تم کو پتا نہیں، ہمارے یہاں مولانا نے وہ تقریر کی تھی تو اس میں یہ بولا تھا کہ نماز میں وہ قلب کو حاضر رکھو، تو وہ قلب کو اس نے وہ قاف کا قلب جو ہے نا، قلب کو حاضر رکھو، تو اس نے قلب کو کلب سمجھا، ڈنڈی والی قاف سمجھا، کلب۔ بولا ہمارے یہاں واز ہوا تھا تو اس میں وہ حدیث سنائی تھی کہ نماز میں قلب کو حاضر رکھو، تو کل میں نے کتا تو میں نے کتا باندھ دیا, حدیث پر عمل کر رہا ہوں. تو یہ اس کی عقل مندی, یہ ہمارے بزرگوں نے سمجھانے کے لیے اس طرح کہ وہ قلب کو قلب سمجھانے, دل کو حاضر رکھو. قلب میں نے دل, قلب میں نے کتا, ڈنڈی والی کاپ سے اگر قلب بولو تو پھر یہی ہوگا. ہر ایک اگر سمجھے گا نا تو کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو ایک ایسے شخص کو مسجد سے کان پکڑ کے نکال دیا تھا جو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتا تھا. یہ کون سی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں اور کون سی ان کی ناسخ ہیں, ان کی ان کو منسوخ کرنے والی ہیں پتہ ہی نہیں. اب بہت سارے قرآن کے قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ پڑھ کر آدمی کنفیوز ہوتا ہے, مگر پھر اس کا آگے ہی جواب مل جاتا ہے کہ وہ احکام منسوخ ہوتے ہیں اور اس کی ناسخ بھی بسا اوقات مل جاتی ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو علماء سمجھا دیتے ہیں, ورنہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. صرف آیتیں قرآن کی سن کر پڑھ کر آدمی ہو جائے تو پھر تو نظام درم برم برم درم ہو کر رہ جائے گا. تو ہماری عقلیں جو ہیں وہ بالکل ناقص ہیں, اس قابل نہیں کہ قرآن کو وہ سمجھ سکیں. اچھا اب آپ اور میں عقل سے سمجھیں گے کیسے, بتائیں اپنے کو عربی آتی کتنی ہے, عربی کی عبارتیں کیا درست ہیں آپ کی, کون دعویٰ کرتا ہے, پھر آپ کی عربی, پھر اہل عرب کی عربی. ہمارا عالم بھی ہوگا, درس نظام بھی کیا مفتی بھی ہوگا, وہ اہل عرب کے جو اعراب ہوتے ہیں نا دیہاتی, ان سے شاید بات کرتے ہوئے وہ کٹ کٹ کے بات کرے گا, اور وہ ایسے فصیح اللسان ہوں گے, وہ دھڑا دھڑ وہ بول رہے ہوں گے. تو اب کون سی عربی, پھر مصر کی عربی, دوسری عراق کی عربی, دوسری عرب شریف کی عربی, دوسری تو لبنان جاؤ تو لیبیا جاؤ تو ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ, تو سب کی عربی میں فرق ہوتا ہے, جیسے ہماری اردو میں فرق ہوتا ہے یا پنجابیوں میں فرق ہوتا ہے, سندھی زبان میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہ کہ قرآن تو اس عربی میں نازل ہوا ہے نا, سب سے فصیح عربی, اس سے کوئی بڑھ کر عربی ہے ہی نہیں فصیح. تو اس عربی کو جاننا, پھر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, اب کون سے معنی کہاں فٹ ہوں گے یہ کیسے طے ہوگا. اس میں تو لوگوں نے بڑی بھول کری ہے, وہ نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. اب یہاں دونوں جگہ مکر آیا ہے کہ اور انہوں نے مکر کیا, کافروں نے مکر کیا, ومکر اللہ, تو کیا کافروں نے تو دھوکہ کیا, اب یہاں کیا دھوکہ ترجمہ کرو گے تمہارے ایمان کا کیا بنے گا. اگر نعوذ باللہ رب کو دھوکہ باز کہہ دیا تو پتا چلا کہ ایک ہی آیت کے دو اجزاء جو ہیں, ایک جز میں مکر کے معنی دھوکہ ہے جو کہ بدترین گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور ایک ہی آیت کے دوسری اجزاء میں وہی لفظ ہے مکر, عربی کا لفظ ہے. اب یہاں ایسے معنی کرنے پڑیں گے جو اللہ کی شاین اللہ کے شاین شان ہو, نہیں کرو گے تو پھر اپنے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو. تو یہ کون کرے گا, میں کروں گا, تم کرو گے کیا, تم کو عربی کتنی آتی ہے, کون سی لغت تم نے پڑھی ہے عربی, کون کرے گا, یہ علماء کریں گے. میں کہوں گا ہر عالم بھی نہیں کرے گا, یہ وہ پائے گا عالم کرے گا جس کی نظر تفسیروں پر ہوگی. ہر ایک کو عربی کا یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہر عالم کر بھی نہیں سکتا, اگر کرتا تو بھول کرتا ہے, امت کو گمراہ کر دے گا کہیں. وہ تو بالکل آپ پڑھو تفسیر کی وہ علم القرآن, مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے وہ علم القرآن میں 16-17 یہ علم القرآن رکھیے, میں نے دیکھا تھا کہ 16-17 وہ تفسیر کے شرائط لکھے ہیں. وہ ایسے شرائط ایسے کہ پڑھے نہیں جاتے اپنے سے, ایسی اصطلاحیں اس میں شرائط. اب جس کو دیکھو آج مفسر قرآن بنا پھرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تفسیر کس کو بولتے ہیں, تفسیر کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ نہیں جانتا, تفسیر کرتا ہے, تھوڑا ترجمہ رٹ لیتا ہے سمجھے, پھر دو چار حکایتیں رٹ لی, دو چار حدیثیں رٹ لی, صاحب وہ بن گئے وہ مفسر قرآن. ویسے تفسیر تھوڑی ہوتی ہے. ہاں اگر کسی ماہر مفسر کی تفسیر پڑھ کے سناتا ہے تو وہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے سر, جبکہ اتنی اہلیت ہے کہ پڑھ بھی سکتا ہو.
آپ کی وجہ سے لگتا ہے کہ جو عام عربی بول چال سیکھ لے تو کیا وہ عربی بول چال سیکھ لینے کے بعد کیا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا؟
میں نے ابھی مکر و مکر اللہ کی مثال دی نا آپ کو,
جی جی
ٹھیک ہے نا. تو وہ مکر و مکر اللہ, تو ایک تو یہ کہ مکر مانے اور انہوں نے مکر کیا, دھوکہ کیا. اب وہ مکر اللہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کیا, اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی. مکر سے ادھر تو دھوکا ہے, کفار تو ہے ہی دھوکے باز, وہ ہیں مطلب دھوکے ہی میں, وہ تو ان کو شیطان نے دھوکا دے رکھا ہے, تو اس لیے وہ دھوکے باز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے مکر اللہ, اللہ دھوکے سے پاک ہے, دھوکا تو عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو یہاں مکر اللہ کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا خفیہ تدبیر, مکر کے معنی خفیہ تدبیر. تو اور خفیہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی ان کے ہلاک کی, یعنی کافروں کے ہلاک کی, ان کی تباہی کی, ان کی بربادی کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. تو آپ بتائیے عربی دان یہاں مکر کا ترجمہ کیا کرے گا. یہ ایک میرے کو مثال بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی, ایسی جو ماہر ہوگا نا ان یعنی کہ قرآن کا, وہ آپ کو 100 مثالیں دے دے گا کہ یہ عربی دان کیا کرے گا جب ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, تو اس موقع پر یہ کون سا معنی رکھے گا. یہاں تو عام عربی دان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کنز الایمان صرف کنز الایمان پڑھا کرو, کہ یہ ایک عاشق رسول, ولی کامل اور جید عالم, کہ آج تک ان کے بعد بھی کوئی کسی ماں نے ایسا عالم نہیں جنا. پھر سے زبردست عالم, مفسر, محدث, فقیح, افقہ. تو ان کے تفسیر پڑھو, کنز الایمان یہ ترجمہ ہے, اور تفسیر خزان العرفان یا نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, یا خزان العرفان حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی. ادھر ادھر کائے کو جاتے ہو, قرآن کا ترجمہ کرنا عربی دان کا کام نہیں ہے. تو اگر یہ قرآن پاک سبھی جن کو یعنی کہ ہر ایک اپنی اپنی عقل سے سمجھ لے, تو پھر تو خالی عربی لوگ اگر جو سمجھ میں الٹا پلٹا آیا وہ سمجھ لیں گے, میرے ایسا میمن بھائی کہاں جائے گا, ساڑھے پنجابی بندے کتھے جائیں گے, اواں جا سندھی مانو کتھے ویندا, ہمارا گجراتی مانسو کیا جسے, تو یہ سارے کہاں جائیں گے جو عربی جانتے نہیں بےچارے. تو پتا چلا اپنی عقل کو اپنی کھوپڑی میں جہاں وہیں رہنے دیا جائے, اور علماء کا دامن تھام لیا جائے, اور علماء ربانیین نے جو دیا نا وہ چپ چاپ لے لیا جائے. اگر یہ سبھی عقل سے سمجھ لیتے تو اس آیت کو کیا کہیں گے, جیسا کہ سورہ بقرہ پارہ دوسرا آیت نمبر 129, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. میرا آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اے رب ہمارے, اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے, بے شک تو ہی غالب حکمت والا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, تو ان کی بھی پھر نعوذ باللہ ایسے لوگ تو کہیں غلطی ہو گئی. جب وہ قرآن سب عقل مندوں نے سمجھ ہی ڈالنا تھا, تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرنا کہ ایسا رسول بھیجو ان پر تیری آیتیں تلاوت ہو رہا ہے، انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، تو سکھانے کی محتاجی باقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، قیامت تک کے لیے سکھایا، سیکھا کس کس نے؟ پر ٹھیک ہے، جنہوں نے سیکھا وہ بہت سیکھ لیا، اچھا سیکھ لیا، وہ اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو شریعت کے مطابق اس کی وضاحتیں کرتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں، سارے مفسرین عقل مند ہیں، سارے محدثین بہت اعلیٰ درجے کی عقلیں اور حکمتیں رکھتے تھے، لیکن ماؤ شما ہم کیا جانتے ہیں؟ تو پتا چلا کہ ہر مسلمان قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے ترازو میں نہ تولے، بلکہ جو علماء حق عنایت فرمائے انہیں قبول کر لے، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، تو ایسی جاہلانہ بات ہے کہ میرا خیال تھوڑا بھی عقل مند ہو وہ سمجھ جائے گا، جیسے میں نے دو تین زبانوں میں آپ کے تلطف کے لیے عرض کیا کہ یار وہ جو عربی جانتا نہیں وہ قرآن و حدیث کو سمجھے گا کیسے، تو ترجمہ دیکھ کر سمجھے، تو ترجمے بھی طرح طرح کے ہیں، کیسے سمجھے گا؟ تو پتا چلا کہ مطلب علماء حق کا اہل سنت سنی علماء کے دامن سے وابستہ رہے، اور یہ جیسا فرمائے ویسا کرتا جائے، انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا، ورنہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔
اب آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک فرمایا، تو خالی ان کی علمیت اور فقاعت بابا سے ترجمہ قرآن تک ہی تو محدود نہیں نا، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہی ہے نا بابا،
بے شک بے شک، 30 جلدیں تو فتح رضویہ کی ہیں، ہزار ہا صفحات پر جو مشتمل ہے، اور اس میں ہزار فتاوا ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب آپ نے تحریر فرمائی ہیں، ان کے علوم کو تو اعلیٰ حضرت کے تو علوم کا ہر عالم سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ایک مفتی صاحب نے فتح رضویہ کی کچھ جلدیں دیکھی تو مجھ سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو سمجھنے کے لیے تو مزید کچھ فنون سیکھنے پڑیں گے، پھر فتح رضویہ سمجھ میں آئے گی۔ یہ جب اعلیٰ حضرت کے فتوے ہی سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن حدیث سمجھیں گے؟ چلا جو رکھیے نا یار، تو اب ان کی بات کون مانے گا جو ان کی طرح ہوگا، ہے نا؟ وہ الجنسو یمیلو ال الجنس، ہے نا؟ کہ ہر جنس جو اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو جو مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں نا، ان کو جہنم میں جانے کی باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، ہم کو چونکہ ہم جنتیوں کی طرف ہمارا رخ ہے تو ہمیں جنت میں لے جانے کی جو بات کرتا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے فیصلہ۔ جیسے کہ وہ حضرت علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بعض لوگ وہ یزید کے شد و مد سے حمایت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ وہ حشر ہوگا۔ حدیث ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، تو یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ فرما، اور تمہارا حشر اللہ تعالی یزید کے ساتھ کرے، سب کو بہت پتا چل جائے گا کہ کتنے بھی سو ہوتے ہیں، یعنی جن کا امام علی مقام کے ساتھ امام حسین کے ساتھ حشر ہوگا تو جنت کے مزے لوٹے گا، اور جو یزید کے ساتھ جس کا حشر ہوگا وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے یزید سے محبت کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو حسینی ہیں، الحمدللہ تو سچوں کے ساتھ ہیں، ہمیں تو قرآن نے بتا دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو الحمدللہ ہم نے تو سچوں کا دامن پکڑا ہے، امام علی مقام امام حسین کا بھی دامن پکڑا ہے، امام حسن مجتبیٰ کا بھی دامن پکڑا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں، سیدنا فاروق اعظم کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں، سیدنا عثمان غنی کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں، مولا مشکل کشا کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں، سارے صحابہ کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں، کیوں نہ ہوتا کہ آقا نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا نا، اصحابی کن نجومی بأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ پھر نیچے اتر کر وہ تابعین کو لے لیجئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی خیر التابعین، ان کا دامن اپنے ہاتھ میں الحمدللہ، پھر اور اترتے ہیں تو غوث پاک کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں، اور غریب نواز کا دامن بھی تو اپنے ہاتھ میں, تو پھر اور اترتے اترتے متاخرین کی طرف آتے ہیں تو اعلی حضرت کے قدموں سے لپٹ گئے. تو کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بولے بالے میری سرکاروں کے, بولے بالے میری سرکاروں کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے چند مطلب علماء ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا چند اہل علم ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے درمیان